بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعہ ہے، اس فند کی 8، فروری کی 26 اور رجب کی 14 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برومند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستان آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری یہ نشریات اس وقت آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، ہماری شام کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے یورپی عہدیداروں کے غیر منطقی بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر مبنی پاکستان اور ہندوستان کے اتفاق کا خیر مقدم کیا ہے، اور یمن کی فوج اور رضاکار فورس شمال کی جانب سے ملک کے صوبہ معارب کی جانب پیش رفت کر رہی ہے، اور عزور نامی قبیلے نے ملک کی فوج اور رضاکار فورس کی مدد سے سعودی مغربی علاقے میں سعودی اتحاد کے فوجیوں کو شکست فاش دے دی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے یورپی عہدیداروں کے غیر منطقی بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مندوب اسماعیلی بقائی ہامانا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے امریکہ کی جانب سے اپنے رویے کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کی صورت میں تہران بھی ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کا مطالبہ غیر منصفانہ ہی نہیں بلکہ گمراہ کن اور غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، اور اس سے یورپ کی محضوری اور دھونس کا پتہ چلتا ہے۔ عالمی اداروں اور تنظیموں میں ایران کے نمائندے نے امریکی وزیر خارجہ اور بعض یورپی عہدیداروں کے بیانات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ایٹمی معاہدے پر عمل نہ کرنے والے تہران سے اس کی پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی، اس پر عمل درآمد کا دوبارہ آغاز اور ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر پاکستان اور ہندوستان کے اتفاق کا خیر مقدم کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ خوش آئند ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر کے اندر اور سرحدوں پر تشدد روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ محبوبہ مفتی نے دو دن قبل سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب میں بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان اور پاکستان سے مذاکرات کی اپیل کی تھی۔ محبوبہ مفتی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی مخلوط حکومت کی وزیر اعلیٰ تھیں، لیکن جب نئی دہلی حکومت نے آئین کی شق نمبر 370 اور 35A کو منسوخ کر کے کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت ختم کر دی تو انہیں ایک طویل عرصے تک نظر بند رکھا گیا تھا، جبکہ ان کا شمار ہند نواز سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جمعرات کو ایک وفد کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ان کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جاتی عمرہ جانے والے پیپلز پارٹی کے وفد میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی، قمر زمان قاہرہ، مخدوم احمد محمود اور چودھری منصور شامل تھے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جاتی عمرہ میں دونوں پارٹیوں کی اعلی قیادتوں کے درمیان ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں پارٹیوں کے وفود کے درمیان عمران خان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کو تیز کرنے کی راہوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان مذاکرات میں پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی قیادت میں حصہ لینے والے وفد میں سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور احسن اقبال شامل تھے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں جمعرات کو بھی پیٹرول کی قیمت 90.83 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 81.32 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر برقرار رہی۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ایندھنوں کی قیمتیں منگل سے اپنی اعلیٰ ترین سطح پر باقی ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر مسلسل اضافے پر عوامی حلقوں میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کا تعین تیل کی کمپنیوں کے اختیار میں ہے اور حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اضافے کی وجہ عالمی منڈیوں میں تیزی کو قرار دیا ہے، لیکن حزب اختلاف نے اس دلیل کو مسترد کر دیا ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت عوام پر دباؤ بڑھا کر اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس شمال کی جانب سے ملک کے صوبہ معارب کی جانب پیش رفت کر رہی ہے، اور ازور نامی قبیلے نے ملک کی فوج اور رضاکار فورس کی مدد سے سعودی مغربی علاقے میں سعودی اتحاد کے فوجوں کو شکست فاش دے دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور رضاکار فورس کے جوانوں نے صوبہ معارب کے ایک اہم شمالی علاقے کو سعودی اتحاد کے فوجیوں سے خالی کرا لیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے صوبہ معارب اور الجوف کے درمیان واقع الجدافر علاقے کو سعودی اتحاد اور مصطفی حکومت کے فوجیوں سے خالی کرا لیا ہے۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے ایک مہینے پہلے صوبہ معارب کی آزادی کے لیے آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران یمنی فوج اور رضاکار فورس کے جوانوں کو بہت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور فوج نے سعودی اتحاد کو کاری ضرب لگائی ہے۔ واضح ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے ہیں۔ اب تک سعودی جارحیت میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی، جبکہ 10 بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سیاحونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کے مقصد سے سعودی حکام سرگرم ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 11 نے جمعرات کو اپنی رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ کی نئی حکومت کے دور میں اپنی کچھ خارجہ پالیسیوں میں ممکنہ تبدیلی کے خوف سے سعودی حکام سیاحونی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اس ذریعے کے مطابق حالیہ دنوں میں ریاض کے سینئر حکام کے تل ابیب میں بیٹھے سیاحونیوں سے رابطے بڑھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سیاحونی ٹی وی چینل کان نے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ کی نئی حکومت کے ساتھ ہم آہنگی بڑھانے کے مقصد سے سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے بڑھا دیے ہیں۔ سیاحونی چینل 11 کے مطابق سعودی حکام کی اصل تشویش اس ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال اور سعودی عرب کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے بہیمانہ قتل کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب اور سیاحونی حکومت کے درمیان کئی شعبوں میں خفیہ رابطے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ کے گھر پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ اسنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک نامعلوم مسلح گروہ نے لبنان کے شہر الحرمل میں ایہاب حمادہ کے گھر پر راکٹ سے حملہ کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس راکٹ حملے کے ساتھ ہی ان کے گھر پر فائرنگ بھی کی گئی۔ اس واقعے کے بعد لبنان کی فوج نے شہر میں اپنی گشت بڑھا دی ہے اور رکن پارلیمنٹ کے گھر کی جانب جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ ایہاب حماد نے بتایا کہ حملے کے وقت وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دارالحکومت بیروت میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ لبنان میں سیکیورٹی خلا کی وجہ سے رونما ہوا۔ اس سے پہلے لبنان کے ایک مشہور سیاسی تجزیہ نگار لقمان سلیم کی لاش جنوبی لبنان سے دریافت ہوئی تھی۔ کچھ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ انتہا پسند گروہ لبنان کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ عراق کے صوبہ بابل اور بغداد میں امریکی فوجی کانوائے کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی میڈیا نے جمعرات کو ملک کے مرکز اور جنوب میں امریکی فوجی کارواں کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ صابرین چینل نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ امریکی فوجیوں کے کانوائے کو بغداد اور بابل صوبوں میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سربراہی میں نام نہاد داعش مخالف اتحاد نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ایران، پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کی صورتحال اور ایران میں انسداد کرونا میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان سے صفدر رضا صاحب اور ایران سے علمدار عباس اور طاہر نقوی صاحبان حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں صفدر رضا صاحب سے، جن سے اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہو چکا ہے۔ صفدر صاحب، السلام علیکم۔
السلام
جناب۔ اس وقت عالمی سطح پر کرونا کی صورتحال کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جو ہے از آن دا رن، اور اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ لیکن کرونا نے جو عالمی سطح پر کسی بھی بیماری اور وبا سے مقابلے کی جو پول کھولا ہے، وہ بہت زیادہ چشم کشا ہے۔ اور وہ امریکہ اور وہ یورپ جو کہ میڈیسن کے نوبل پیس پرائز کو ہمیشہ اٹھا کے لے جاتے تھے، انہوں نے اس ویکسین اور انہوں نے اس بیماری کو پہلے تو پولیٹیسائز کیا، اور امریکہ جیسی بڑی طاقت کا صدر جو ہے اس کرونا کو چینی کرونا کا نام دے کر استہزاء اڑاتا رہا۔ اور اس نے جو ہے وہ ماسک نہ پہن کے لوگوں کو جو گمراہ کیا، تو اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ہلاکتیں ہو گئیں امریکہ میں، کیونکہ لوگ اپنے صدر کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اور اس نے بڑا عرصہ ہٹ دھرمی سے کام لے کر اور جو ہے وہ نسل پرستانہ کام کیا. میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز جس نے عالمی سطح پر کرونا کی وجہ سے عالمی نظام کو تشت ازمان کیا ہے, سائنس ہم سنتے آئے تھے سروائیول آف دا فٹسٹ, اور وہ پیور بایولوجیکل سائنٹیفک تھیری تھی کہ جو بھی سپیشی میں جو سپیشیز جو ہے وہ نو حیات کی جو چیزیں وہ سروائیو کریں گی جو فٹسٹ ہوں گی. لیکن اس کرونا نے کہا کہ یورپ نے اور امریکہ نے, بالخصوص امریکہ نے اس کو سروائیول آف دا ریچسٹ کا نام دیا, جو امیر ترین ہے وہ بچ جائے گا اور جو غریب ترین ہے اس کو مارنے کی تیاری ہے. جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 30% آبادی کو سن 2021 تک یہ میسر ہوگی, اور باقی ممالک بالخصوص تھرڈ ورلڈ جن کو کہتے تھے, اور آج کل وہ ان کو ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں, اگرچہ نام کرنے سے ان کی غربت میں کمی نہیں ہوئے گی, لیکن صرف کرونا ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کے پلان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سروائیول آف ریچسٹ کی بات بنتی ہے, اور یہ سروائیول آف فٹسٹ سروائیول آف ریچسٹ بنتا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان اور افریقہ جیسے غریب ملکوں کو یہ سب سے آخر میں 2022 اور 2023 میں جا کے ملے گا, اور اس وقت اٹلی اور امریکہ اور یورپ اور کینیڈا اور بے شمار ملک میں جو ہے وہ ایک کمپین جاری ہے جس میں ان کی بہت ساری آبادیوں کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نے عالمی سطح پر کسی بھی وبا سے مقابلے کا پول کھول دیا ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے طاہر نقوی صاحب سے جو تہران میں مقیم ہے. نقوی صاحب السلام علیکم. اس وقت ایران میں کرونا کی صورتحال کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے کافی حد تک جو ہے کنٹرول کیا جا چکا تھا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر ایک کافی عروج تک پہنچ چکا تھا جو کہ 490 تک جو افراد پہنچ چکے تھے, جو کہ کافی جو ہے وہ ایک افسوسناک صورتحال تھی. لیکن کنٹرول کیا گیا اس کو, اور 100 سے نیچے کم از کم 60-70 کی جو ہے وہ درمیان میں اس کی تعداد آئی تھی. پھر اس کے بعد ابھی دوبارہ سے جو آج لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں کہ جو برطانوی کرونا ہے یا اس کو جو ہے وہ انگلش کرونا کہا جا رہا ہے, تو یہ اس کی صورت میں ابھی ایران کے کچھ شہروں کے اندر جو ہے اس کی, خاص کر تہران کے اندر ابھی جو ہے اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے, اور کچھ اور بھی صوبوں کے اندر اس کے جو آمار ہیں اور ارقام ہیں اوپر جا رہے ہیں. بہرحال جو ہے وہ یہ تازہ ترین صورتحال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے.
جی شکریہ. علمدار صاحب سے اگر رابطہ برقرار ہوا ہو. جی علمدار صاحب.
جی بتائیے.
آپ لائن پہ ہیں جناب؟
جی جی.
علمدار صاحب ہندوستان میں کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے ہندوستان میں ابھی کچھ ایک ہفتے پہلے تک ہندوستان میں صورتحال کافی بہتر ہوئی تھی, اور وہاں پر جیسا کہ سب کو علم ہے یعنی ویکسینیشن کا بھی شروع ہو چکا ہے وہاں پر, لیکن ادھر پھر سے تھوڑا سا بے احتیاطی کی وجہ سے, اور خاص کر جو وہاں پر انتخاباتی ماحول ہے کچھ ریاستوں میں, تو اس کی وجہ سے پھر سے کرونا نے جو ہے وہ اپنا پیر پسارنا شروع کیا ہے, اور اس میں جو ہے کچھ خاص ریاستیں زیادہ متاثر ہوئی ہیں, جیسے آپ مہاراشٹر ہے, پنجاب ہے, تمل ناڈو ہے, دلی ہے, یہاں پر یہ کچھ ریاستیں ہیں جہاں جو کچھ پھر سے جو ہے متاثر ہو رہی ہیں, اور سب سے زیادہ جو متاثر بتایا جا رہا ہے وہ مہاراشٹر ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر مہاراشٹر میں اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر سے ہندوستان میں ایک مرتبہ یہ اپنا پیر پسار سکتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر ویکسین تیار ہے اس کے بعد جو لگایا بھی جا رہا ہے تو ابھی اتنی اس میں تیزی ہے, اتنی رفتار اس نے نہیں پکڑی ہے, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے جتنی بڑی آبادی ہے پورے ہندوستان کی کہ ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے ویکسینیشن کا کیا جائے. پھر بھی ہندوستان میں حالات جو ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں. ادھر تقریباً ایک ہفتے میں کچھ معاملات بڑھے ہیں, اس میں برٹین کا جو اسٹرین ہے, برٹش کرونا کے نام سے جو مشہور ہے, اس کا بھی عمل دخل ہے. وہ کچھ مریض اس کے نئے پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے پھر سے سختی کی جانے لگی ہے. آج مرکزی حکومت کی جو ہے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی ہنگامی, جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں, خاص کر ماسک کے اوپر پھر سختی का ये फैसला लिया गया है कि इसको बहुत ही ज्यादा सख्ती से फिर से इसको नाफिज किया जाए। इसके अलावा कोरोना टेस्ट में जो है तेजी लाने के ऊपर फैसला किया गया है कि कोरोना टेस्ट को और ज्यादा इसमें यानी तेजी लाई जाए। साथ में जिन जो रियासतें ज्यादा मुतासिर हैं उन रियासतों से कहा गया है कि अपने वहां पर जो है कोरोना के टेस्ट और उसके मरीजों की पहचान की जाए और उनके इलाज में तेजी लाई जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। सफदर साहब, आप बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है?
पाकिस्तान में काफी कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तान में जो है वो पॉजिटिविटी और जो जिसको कहते हैं कि रेट जो है वो 3% से कम हुआ है और पिछले 24 घंटे में 16 अमवात हुई हैं इस 21 करोड़ की आबादी में, जो कि बहुत अच्छा है कि ये कंट्रोल हुआ है। इस हद तक कंट्रोल हुआ है कि हमने सोमवार के दिन से फेडरल लेवल पर स्कूलों में 5 दिन और प्रोविंशियल लेवल पर स्कूलों में 6 दिन पढ़ाई, बच्चों का आना जाना और 100% हाजिरी को कह दिया है, इसलिए कि खतरात कम हो गए हैं। तो पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन को मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर जो है वो केसेस ज्यादा आ जाते थे, तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ये काफी बेहतरी आई है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा स्मार्टली और साइंटिफिक बुनियादों पर आगे बढ़ाया था। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया और इंग्लिश कोरोना अगरचे कुछ बिल्कुल कराची में जो बड़ा शहर है, जो मेट्रोपोलिस है, जैसे तेहरान है या दिल्ली है या महाराष्ट्र में बॉम्बे है, वहां पर इसलिए आता है क्योंकि फॉरेन एयरलाइंस आती हैं और वहां से लोग जो है कॉन्टिजेंट होके आते हैं। तो पाकिस्तान में काफी हद तक कंट्रोल हो गया और इंडिया और ईरान की नस्बत पाकिस्तान में जो डेडली लहर चली थी और रोजाना हमारे 200 से ज्यादा लोग मर रहे थे, अब वो पिछले 24 घंटों में सिर्फ 16 अमवात हुई हैं, जो और ये बहुत ज्यादा कंट्रोल का शो करता है।
आलमदार साहब, ईरान ने 2 कोरोना वैक्सीन तैयार किए हैं, इन वैक्सीनों की तैयारी में क्या किसी मुल्क ने ईरान के साथ तआवुन किया है और ये दोनों वैक्सीन किस मरहले में है?
देखिए, ये दोनों वैक्सीन का इस पे इंसानी टेस्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो इसका वैक्सीनेशन इसका जो है शुरू हो जाएगा
जी।
इसके दूसरा जो आपका पहला सवाल था उसका जवाब मैं ये दूं कि ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान में को इस मरहले में इस वैक्सीन बनाने में किसी भी मुल्क ने साथ नहीं दिया है, ये सब जानते हैं। बल्कि ईरान के रास्ते में रोड़ा अटकाने का, अड़चने डालने का काम जरूर किया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने हमेशा इन तमाम मुश्किलात को पहले से ही सामना है। जब 42 साल से ईरान इन तमाम ऐसे हालात को देखता आ रहा है कि हर ईरान के बढ़ते कदम के आगे कांटे बिछाए गए हैं और ईरान ने उन कांटों को अपने लिए न किए कि कांटा समझ के उसको फेंका है, बल्कि उन कांटों पर फूल उगा दिया है और उसको अपने फायदे में उसको मुंतकिल कर लिया है। ये ईरान की एक खासियत रही है। ईरान ने कभी भी इस तरह तमाम शक्तियों के बावजूद हमेशा ईरान जो है वो सुरखरू होकर जो है वो दुनिया के।
अच्छा आलमदार साहब, देखिए वक्त हमारे पास कम रह गया, 1.5 मिनट का वक्त है कि ये कोरोना वैक्सीन जो ईरान ने तैयार किए हैं इसके जो इंसानी आजमाइश हुई है, इसके नतायज क्या सामने आए हैं?
देखिए, इसके नतायज इतने अच्छे हैं कि इसमें ये जहां तक कोरोना के वायरस की खाली बात नहीं है बल्कि जो ब्रिटेन का जो वायरस है उसके लिए भी ये 100% जो है वो कामयाब बताया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना। जहां आज अभी दुनिया जो है सिर्फ कोविड-19 के वैक्सीनेशन की बात कर रही है, ईरान ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के साथ साथ जो ब्रिटेन का नया वायरस है, ब्रिटिश वायरस के नाम से मशहूर है, उसका भी जो है तोड़ निकाल लिया है, उसके लिए भी वैक्सीन तैयार कर ली है एक तरीके से। तो ये एक ऐसा कदम है ईरान का जिससे दुनिया खुद हैरान है कि ईरान पर इतनी तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान ने इस तरह कैसे तरक्की की है, इस तरह इस फील्ड इस मरहले में कैसे पहुंच गया है कि ईरान में जहां दीन है वहां साइंस दोनों साथ में है। ईरान में कभी भी साइंस और दीन अलग नहीं किया गया है और उसका एक नमूना ये आज पूरी दुनिया के सामने یہ دکھائی دے رہا ہے.
بہت بہت شکریہ. اس میں دو رائے نہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہر مرحلے میں مشکلات کو، پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کیا ہے. کرونا کے خلاف مہم میں اس کے سامنے جو مشکلات تھیں اور اس کو جن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موقع کو بھی، یعنی ان پابندیوں کو بھی موقع میں تبدیل کیا اور اپنے بل پر نہ صرف یہ کہ کرونا کے علاج کے لیے ضروری دوا تیار کی بلکہ کرونا کا ویکسین بھی تیار کیا. اور کرونا کا ویکسین جو ایران نے تیار کیا ہے وہ صرف کووڈ 19 ہی نہیں بلکہ کووڈ 20 میں بھی مؤثر واقع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا. میرا
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین، امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں اور زندگی کے حسین و خوشگوار لمحات اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہنسی و خوشی گزار رہے ہوں گے. سامعین، آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حسین تقوی اور مریم زہرا حاضر خدمت ہیں. ہمارا سلام قبول کیجیے.
جی بہت شکریہ بہن مریم زہرا، اور تمام سامعین کی محبتوں اور پیار اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خلوص بھرے خطوط ارسال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ سامعین نے ریڈیو کے عالمی دن اور اسی طریقے سے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے پیغامات ارسال کیے اور مبارکبادی خطوط جو ہے وہ ارسال کیے. ہر سال ان دنوں میں سامعین جو ہیں وہ سرگرم رہتے ہیں اور تمام جتنے بھی سامعین پوری دنیا میں ہیں، لسنرز کلب ہیں، آرگنائزیشن ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے پروگرام منعقد کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بعض لسنرز تنظیمیں انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مناسبت سے بھی مختصر سی تقاریب منعقد کرتی ہیں اور ان ایام کے حوالے سے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ ہم نے اس مرتبہ بھی دیکھا پاکستان میں بھی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان نے بھی جو ہے وہ سماجی ویب سائٹ پر پروگرام منعقد کیا، کانفرنس منعقد کی ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے۔ اسی طریقے سے عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان نے بھی ایک بہت اچھا پروگرام فیصل آباد میں منعقد کیا اور تفصیلی رپورٹ بھی ہمیں ارسال کی۔ ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان ایام کو منانے کے حوالے سے رپورٹیں بھی ہمیں ارسال کیں اور ساتھ ہی ساتھ بہترین انداز میں ان ایام میں اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کیا۔
جی شکریہ حسین تقوی۔ سامعین، گزشتہ دو پروگراموں میں ہم نے اپنے ان سامعین کے خطوط اور آڈیو پیغامات نشر کیے تھے جنہوں نے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ اور اسی طرح ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے ہمیں مبارکباد پیش کی تھی، خطوط لکھے تھے اور آڈیو پیغام بھجوائے تھے۔ سامعین، جس طریقے سے آپ نے خطوط ارسال کیے اور آڈیو پیغامات بھجوائے، اس سے ریڈیو تہران کے ساتھ آپ کے لگاؤ کا انمول اندازہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ ریڈیو تہران سے آپ کے تعاون کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ جس طریقے سے آپ خطوط لکھتے ہیں اور آڈیو پیغامات بھیجواتے ہیں، اس سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران کے سامعین دلچسپی اور لگن کے ساتھ ہمارے پروگرام سنتے ہیں۔ تاہم ہماری آپ سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں کا تنقیدی جائزہ بھی لیں تاکہ پروگراموں کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم مزید سعی و کوشش کریں۔
جی ہاں بہن مریم زہرا، آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ جائزہ لیا اور ہم ان نکات کی طرف وقتاً فوقتاً سامعین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ جہاں تعریف کے حوالے سے ہمیں خطوط میسر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سامعین جو ہیں وہ پروگراموں کا تنقیدی جائزہ بھی لیں۔ بہرحال سامعین ہمارے ماشاءاللہ جہاں پر تنقید کرنی ہوتی ہے وہاں تنقید بھی کرتے ہیں، اور ہم ایرلو پاکستان کے ممبران عہدیداران کے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً اگر کسی حوالے سے کوئی تنقیدی پہلو ہوتا ہے تو نہایت خوبصورتی کے ساتھ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اپنے پروگراموں میں اصلاح کے حوالے سے ان کی ان تجاویز اور تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان بھر میں، اسی طریقے سے دنیا بھر میں تمام سامعین مختلف انداز میں ریڈیو تہران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے پروگراموں کے حوالے سے۔ تو بہرحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام سامعین کا کہ جو نہایت دلجمعی کے ساتھ ریڈیو کے پروگرام سنتے ہیں۔
جی، اب وقت مزید ضائع کرنے سے پہلے سامعین کے خطوط اور پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے صدر محترم جناب عبدالغفور قیصر صاحب نے، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
بے حد پیارے بھائی حسین تقوی، ہاشم علی، طاہر شمیم، گلشن نقوی اور پیاری بہن مریم زہرا اور نہید انوری، السلام علیکم۔ عبدالغفور قیصر بات کر رہا ہوں ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے۔ مورخہ 13 فروری کو ریڈیو ڈے کے موقع پر بہاول نگر سے 6 لسنرز کا قافلہ عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کی دعوت پر ریڈیو ڈے کی تقریب میں شرکت کے لیے فیصل آباد پہنچا، جہاں ای لائبریری الفتح گراؤنڈ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ویسے تو ہمیشہ بہاول نگر سے تقریب میں شرکت کرنے والے ستلج ریڈیو لسنر کلب کے اراکین کی تعداد کم از کم 20 کے قریب ہوتی ہے، پر اس بار ایس او پیز کے تحت مختصر پروگرام تھا اس لیے تعداد کم تھی۔ تقریب کے آغاز میں چیمپئن آف دا ایئر ابن بہاول نے تلاوت قرآن مجید کی، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنڈ سے آئے ہوئے لسنرز پروفیسر عبدالحمید مجروع نے پڑھی۔ باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے اراکین ریڈیو کے مبارکبادی پیغاموں کی ویڈیو دکھائی گئی۔ ریڈیو تہران ایران کی طرف سے جناب حسین تقوی صاحب کا ویڈیو پیغام دیکھنے اور سننے کو ملا، جو کہ حسب حال تھا اور بہت زیادہ پسند آیا۔ اس کے بعد ریڈیو کی اہمیت اور افادیت پر اظہار رائے کے لیے اسٹیج پر چودھری فہیم نور، عبدالغفور کیسر، رشید ناز، حیدر سید، رانا شمشاد، رانا عبدالوحید رانا جی، اسرار احمد، محمد اکرم سیال، انور جوزف، لیاقت علی اوان، نجمہ نشاہی، ڈاکٹر سمیرہ اکبر اور روبینہ ناز روبی کو بلوایا گیا۔ لنچ بریک کے بعد ڈبلیو ایل او کی طرف سے اور ستلج ریڈیو لسنر کلب کی طرف سے مہمانوں میں ڈھیروں قیمتی تحائف پیش کیے گئے۔ اس طرح خوشیوں بھری رنگا رنگ یہ تقریب شام 5 بجے اختتام پذیر ہوئی، اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے لسنرز اچھے تاثرات اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ کر رخصت ہوئے کہ ریڈیو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، مگر اپنی نئی شکل میں، ہر وقت آپ کی جیب میں، صاف اور واضح آواز کے ساتھ۔ عبدالغفور کیسر، جنرل سیکرٹری عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان، صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان۔ اللہ حافظ۔
جی جناب عبدالغفور قیصر صاحب، صدر ستلج ریڈیو لسنرس کلب، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان، نہایت ہی محبت بھرا پیغام آپ نے ارسال کیا، اور ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے جو تقریب منعقد ہوئی اس کا احوال آپ نے بیان کیا، اور اس تقریب کے اندر جو آپ لوگوں کی شرکت تھی اس حوالے سے بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کرونا ایس او پیز کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت اچھا لگتا ہے کہ جب سامعین دوست ریڈیو کی سرگرمی کے حوالے سے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو کا ایک مقام، ریڈیو کی ایک منزلت جو ہے وہ موجود ہے، اور سامعین اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرتے ہیں۔ ریڈیو کا عالمی دن یقینی طور پر تمام سامعین کے لیے ایک بڑا دن ہے، اور اس حوالے سے جو ریڈیو کی افادیت ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ریڈیو سے جو علم و معلومات کی منتقلی ہے اس کے حوالے سے روشنی ڈالی جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لسنرز آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہی ملنا، یہی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا، یہ بہت ایک اچھا عمل ہے جس سے باہمی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، اور مختلف شہروں کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی معلومات جو ہے وہ اس کا تبادلہ کرتے ہیں، اور برسہ برس سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے، اللہ یار بچائیو صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے خط ریڈیو زاہدان سے نشر ہوتے رہے ہیں، میں پاک ایران دوستی کا سفیر ہوں اور میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں محبت کے پیغام کو عام کروں۔ ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اس سے پہلے بھی کئی خط ارسال کر چکا ہوں لیکن شامل پروگرام نہیں کیے گئے۔ ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن معلومات کے حوالے سے یادوں کے جھروکے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس سے ہمیں روزانہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب اللہ یار بچائیو صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور آپ کا یہ محبت نامہ ہمارے لیے قابل ستائش ہے، اور اس سے ملتا جلتا خط پہلے بھی آپ ارسال کر چکے ہیں، اور ہمیشہ آپ ریڈیو زاہدان کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی یادیں، آپ کے خطوط کا وہاں سے نشر ہونا، اور بہت سے ایسے سامعین ہیں جو ہمیشہ ریڈیو زاہدان کا ذکر ضرور کرتے ہیں جب بھی وہ ہمیں خط لکھتے ہیں۔ بہرحال ریڈیو زاہدان کی جو ہے ایک تاریخ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد سامعین کی اس سے ہمیشہ وابستہ رہی ہے، اسی لیے ریڈیو زاہدان کا ذکر جو ہے ہمارے پرانے اور قدیم سامے جو ہے وہ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، محبت بھرے خط ہمیں ارسال کرتے رہے ہیں اور اب بھی ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگرام سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ہمارے لیے خط بھی ارسال کرتے ہیں۔ ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور انہیں میں سے ایک جناب اللہ یار بچایو صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا ہے۔ بہن مریم زہرا، یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں جناب عبدالستار سلفی صاحب کے گزشتہ خط کا کہ جو انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا تھا۔ خط چونکہ طولانی تھا تو ابھی میں جب آ رہا تھا تو طہٰ شمیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کا خط جو ہے وہ پورا نہیں پڑھا گیا، لہٰذا آپ معذرت کر لیجیے گا۔ بہرحال میں یہاں پر جناب عبدالستار سلفی صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کا پورا خط جو ہے وہ پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن ان کے اس خط میں انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا جس کو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں، اپنے تمام سامعین کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اور وہ لکھتے ہیں اپنے اس خط میں کہ میرے بزرگ ریڈیو سامع دوست جو ریڈیو تہران بڑی باقاعدگی سے سنتے تھے، جناب خالد عمر نیازی صاحب میاں والی سے۔ عبدالستار سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ دعا کریں کہ پروردگار متعال ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ پہلے تو ہم جناب عبدالستار سلفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سینئر سامے کے انتقال کی خبر ہمیں دی، اور ہم یہاں پر جناب خالد عمر نیازی صاحب میاں والی سے، جن کا تعلق ہے، کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عبدالستار سلفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اطلاع دی۔ اور یقینی طور پر تمام سامعین جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دلی ہمیں صدمہ پہنچتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے، اور تمام سامعین کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہمیشہ سے رہی ہے اور رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ میں دوبارہ جناب عبدالستار سلفی صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم ان کے پورے خط کو گزشتہ پروگرام میں شامل نہیں کر سکے تھے، اور آج بھی ہم نے ان کے اس خط کا وہ حصہ پروگرام میں شامل کیا ہے کہ جس میں انہوں نے جناب خالد عمر نیازی صاحب کے انتقال کی ہمیں خبر دی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں آپ کے خطوط کا ہمیں جو ہے وہ انتظار رہے گا، اور ہم آپ کے محبت بھرے خطوط کو پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو دوسری مجلس تک کی اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 8 اسفند، 14 رجب اور 26 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 14 رجب سن 1272 ہجری شمسی کو ایران کے ایک عظیم عالم دین آیت اللہ میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1207 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم اور قرآن سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود استادی کی منزل تک پہنچے۔ آیت اللہ خاتون آبادی کو فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام کے علاوہ ریاضیات کا بھی کافی علم تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ چھبیس فروری سن 1958 عیسوی کو پاکستان کے صوبہ سندھ میں کوٹ ڈی جی کے مقام پر ایک قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہوئے جو موہنجو داڑو کی تہذیب سے بھی تقریباً 300 سال پرانے ہیں۔ یہ آثار 600 فٹ طویل اور 400 فٹ عریض رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ شہر پناہ اور قلعے پر مشتمل تھا جو 40 فٹ بلند، 500 فٹ لمبا اور 300 فٹ چوڑا ہے، جہاں امیر طبقہ رہائش پذیر تھا، جبکہ دوسرا حصہ عوام الناس کے مکانات پر مشتمل تھا۔ یہ مکانات مٹی کی اینٹوں سے بنائے گئے تھے جن کی بنیادیں پتھروں پر رکھی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں اپنی متعدد رسوم و رواج اور علوم و فنون میں کوٹ ڈی جی ہی کی رہین منت تھیں۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ موہنجو داڑو کے مقام سے برآمد ہونے والے برتنوں پر وہی نقش و نگار ذرا بہتر طریقے سے بنے ہوئے ہیں جو کوٹ ڈی جی کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والے برتنوں پر بنے تھے۔ کوٹ ڈی جی کے آثار کی دریافت آثار قدیمہ کی ایک اہم دریافت سمجھی جاتی ہے۔ آٹھ اسفند سن 1218 ہجری شمسی کو آیت اللہ ملا عبداللہ ابن عبدالباقی پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی شہر بروجرد میں کیا۔ اس کے بعد وہ حوزہ علمیہ اصفہان چلے گئے، جہاں انہوں نے شیخ محمد باقر اصفہانی اور دیگر علماء سے کسب فیض کیا۔ اصفہان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی شہر بروجرد واپس لوٹ گئے اور وہاں اسلامی علوم کی تدریس شروع کر دی۔ تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ آٹھ اسفند سن 1394 ہجری شمسی کو معروف ایرانی ٹی وی اور فلم ہدایت کار فرج اللہ سلاحشور کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1331 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے۔ فرج اللہ سلاحشور نے پیغمبر ایوب، مردان اینجلس اور پیغمبر یوسف جیسے اہم مذہبی اور تاریخی ٹی وی سیریل بنائے تھے۔ ان سیریلوں کو، خاص طور سے یوسف پیغمبر سیریل کو، پوری دنیا میں بہت پسند کیا گیا اور بہت سے علاقائی اور اسلامی ممالک میں یہ سیریل مشہور ہوئے۔ وہ ان سیریلوں کے ہدایت کار تھے۔ فرج اللہ سلاحشور پیغمبر موسیٰ سیریل بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن خرابی صحت کی وجہ سے وہ اپنی یہ آرزو پوری نہ کر سکے۔ ان کو سرطان کا مرض ہو گیا تھا اور ہسپتال میں زیر علاج تھے کہ آٹھ اسفند سن 1394 ہجری شمسی کی صبح دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولا ینقص من شکره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.